अब आप देखिए कि सूरत अंकबूत की आयत नंबर 45 जो है, फिर इसका उसूल हमारे सामने क्या आया कि हमें अपने अंदर ना सीरत और किरदार की जबरदस्त सलाहियत पैदा करनी है। तो ये सीरत और किरदार जो है उसकी पुख्तगी का अल्लाह ताला ने जो है वो अमली इलाज बताया है, अमली तदबीर। आपने सूरत अंकबूत के पिछले 4-5 रुकू में मसलसल क्या बात पढ़ी? सबर, इस्तकामत, तवक्कल अल्लाह, ये चीज पढ़ी ना। तो सबर, इस्तकामत या तवक्कल अल्लाह, ये कैसे पैदा हो सकता है? उसकी अमली तदबीर कुरान की तिलावत है और नमाज को कायम करना है। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि एक मोमिन के अंदर जबरदस्त सीरत और किरदार पैदा करती हैं, जबरदस्त सलाहियत पैदा करती हैं कि बातिल से टकरा जाता है मोमिन, लेकिन जो है वो बातिल को कबूल नहीं करता। बड़ी बड़ी तुगयानियां हैं, बदी का सख्त से सख्त तूफान है, मोमिन क्या करता है, ना सिर्फ उस तूफान के आगे खड़ा रहता है बल्कि उसका रुख फेर देता है। तो उसके लिए फिर कैसे ताकत हासिल करनी है? नमाज कायम करनी है और कुरान मजीद की तिलावत करनी है। तो याद रखिएगा कि मतलूब महज कुरान के अल्फाज का जबान की नोक पर आना नहीं है, या महज नमाज की उठक बैठक नहीं है, बल्कि क्या है कि असल तिलावत वो है जो हमारी जबान से उतर कर, हमारे हलक से गुजर कर दिल तक जाए और फिर कुफर की तुगयानियों में मुकाबले की ताकत पैदा कर दे, है ना। और जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया, वो कुरान पढ़ेंगे मगर कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, वो दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। ये बुखारी की रवायत है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया, कुरान पर ईमान नहीं लाया वो शख्स जिसने इसकी हराम की हुई चीजों को हलाल कर लिया। अब आप देख लें कि हम सब जो हैं कुरान पर ईमान रखते हैं, लेकिन कितनी हराम चीजें हैं जो आज हमारी अमली जिंदगी में दाखिल है ना। इसमें झूठ भी है, गीबत भी है, और सूद भी है, और बहुत सी हराम चीजें, गुस्सा भी है, बहुत सी चीजें हैं ना। तो क्या करना है, कुरान जो है सही मानों में उसकी तिलावत करनी है, उसकी तालीम को समझना है और उसको अपने अंदर जज्ब करते चला जाना है। और दूसरा जो अहम चीज है वो क्या है कि नमाज जो है ना उसके हमारी जिंदगी पर असरात मुरतब होने चाहिए। और तीसरा जो अहम बात है वो क्या है कि नमाज या कुरान जो है सिर्फ इतना ही नहीं है कि इसके जरिए हम मतलब एक अच्छा काम करेंगे, बल्कि क्या है कि हम नेकियों में सबकत ले जाने वाले बन जाएंगे, आगे बढ़ने वाले बन जाएंगे। तमाम इबादतों की रूह अल्लाह की याद है। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु की बीवी ने जो है एक मौके पे कहा कि अल्लाह ताला की याद नमाज तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका दायरा इससे बहुत ज्यादा वसी है। जब आदमी रोजा रखता है या जकात देता है या कोई नेक काम करता है तो ला महाला अल्लाह को याद ही करता है, तभी तो उससे वो नेक अमाल सरजद होते हैं ना। इस तरह जब आदमी किसी बुराई के मौके सामने आने पर इनसे परहेज करता है तो ये भी अल्लाह ही की याद का नतीजा है। तो दरअसल याद इलाही मोमिन की सारी जिंदगी पर जो है वो हावी है। तो फिर उसूल क्या निकला कि हमें अच्छा दाई बनना है। अच्छा दाई कौन होगा? जो तिलावत कुरान करेगा, जो कुरान के जरिए से दावा और तबलीग का काम करेगा। और जब दावा और तबलीग का काम करेगा तो जो मुश्किलात और तकलीफें आएंगी तो उसमें उसने सबर करना है, तवक्कुल करना है। तो सबर और तवक्कुल मिलेगा कैसे? कुरान की तिलावत से और नमाज को कायम करने से। और दाई वही अच्छा शख्स बन सकता है जिसके सीने में अल्लाह की याद समाई हुई हो, अल्लाह की याद, जो अपने पूरे वजूद के साथ अल्लाह के आगे झुकने वाला, वही बेहतरीन दाई हो सकता है। और फिर अल्लाह की याद के भी वही तरीके इख्तियार करने हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो मुसलमानों को एक और अहम बात जो है वो बताई जा रही है, और वो बात क्या है کہ مسلمانوں کو جو دوسرے لوگ تھے جو اہل کتاب تھے یا عام جو لوگ تھے ان سے بحث کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. کیا کہا؟ کہا کہ ولا تجادلوا اور تم جھگڑا نہ کرو اہل کتابی اہل کتاب سے الا باللتی ہی احسن سوائے کس کے وہ اس طریقے کے جو کہ بہترین ہو. یعنی بحث کی جا سکتی ہے مگر عمدہ طریقے سے. تو یہاں پر جو ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بحث کا انداز خود ہی بتایا ہے. تو بحث کا انداز کیا اختیار کرنا ہے؟ الا باللتی ہی احسن جو کہ بہترین ہو. تو لیکن بحث کا جو انداز ہے اس کو اختیار کرنے سے پہلے دائی کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو بحث کرے ہی نہ. ولا تجادلوا اہل الکتابی کہ تم جھگڑا مت کرو, تم جنگ و جدل مت کرو, بحث مناظرے مت کرو اللہ تعالی سے, ہے نا. کیونکہ جو پیچھے آپ نے پڑھا دعوت کا طریقہ دایانہ کلام, اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو دایانہ کلام ہوتا ہے وہ مناظرانہ کلام نہیں ہوتا, وہ حکیمانہ کلام ہوتا ہے, وہ ناصحانہ کلام ہوتا ہے. تو تم نے اہل کتاب سے جھگڑا نہیں کرنا. آپ یہ بھی پیچھے پڑھ چکی نا کہ جب کوئی ان سے جھگڑا کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ وقالوا سلاما, تو وہ سلام کہتے ہیں. آپ نے سورت نحل میں یہ پڑھا تھا وجادلہم باللتی ہی احسن, ہے نا, کہ ان کے ساتھ جھگڑا کرو لیکن بہترین طریقے سے. تو یہاں پہ پہلا جو ہمیں عمل کا اصول پتا چلتا ہے, گفتگو کا جو طریقہ پتا چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بحث مباحثہ نہیں کریں گے. اچھا, دوسرا طریقہ پھر ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ الا باللتی ہی احسن, ہم اگر بات کریں گے تو کیا جو بہترین انداز ہو, آسن طریقہ ہو. تو اب جو ہے یہ جو آسن طریقہ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں جیسے آپ نے سورت نحل آیت 125 میں پڑھا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلہم باللتی ہی آسن, کہ دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ, اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. پھر آپ نے سورت حامیم سجدہ آیت 34 میں یہ بات پڑھی ولا تستوی الحسنات ولا السیئات ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم, کہ بھلائی اور برائی یکساں نہیں ہے. اب یہ ہے کہ آپ جب کسی سے بات کر رہی ہیں وہ آپ پر حملے کر رہے ہیں, گالی تان و تشنی, تو ان کا طریقہ سورت حامیم سجدہ سے کیا پتا چلتا ہے؟ مدافعت ایسے طریقے سے کرو, دفاع اپنا ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو گے کہ وہی شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ ولی حمیم, جگری دوست, ہے نا. اسی طرح سورت آراف میں آپ آیت 199 اور 200 میں پڑھ چکی خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ, درگزر کی روش اختیار کرو, بھلائی کی تلقین کرو اور جاہلوں کے منہ نہ لگو, اگر شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ جو ہے وہ مانگ لو. تو یہاں پہ بھی پھر ہمیں جو نصیحت کی جا رہی ہے وہ یہ ہے, اللہ رب العزت جو ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں, اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ اگر کبھی ایسی نوبت پیش آ جائے کہ بحث اور مباحثہ کرنا ہی پڑ جائے تو پھر کیا کرنا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ اچھا طریقہ اختیار کرنا ہے, آسن طریقہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے. تو آسن طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ آسن طریقہ یہ ہے کہ ان کی سخت بات کا جواب آپ نرم الفاظ میں دیں گے. نمبر دو, وہ غصہ دکھا رہے ہیں, آپ جو ہے وہ بردباری کا مظاہرہ کریں گے. وہ جاہلانہ طور پہ شور کرنے لگتے ہیں نا جیسے, تو آپ جو ہیں باوقار گفتگو کریں گے. آپ ان کی بدخوئی کا جواب جو ہے وہ बदखुई से नहीं देंगे, आप तुर्की बतुर्की उनको जवाब नहीं देंगे, खुश खुलकी से देंगे, है ना, अच्छा मुजाहरा करेंगे। तो ये है कि बिल्लती ही आसन जो के बेहतरीन तरीका हो। फिर इसके क्या मानी है, इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिन्हुम, सवाए उन लोगों के जो उनमें से जालिम हो। यानी अब अहले किताब से बातचीत हो रही है, मुनाजरा हो रहा है, जो उनमें से जुल्म का रवैया अख्तियार करें। अब आप देखें कि अब जुल्म की नौइयत जो है मुख्तलिफ हो सकती है और उसमें रवैया भी मुख्तलिफ हो सकता है। कि कभी तो आप क्या करते हैं कि अब कोई शख्स जो है वो बहस मुबाइसे में अफराद से काम ले रहा है, वो बदखुई कर रहा है या सख्त लहजा उसने अख्तियार किया है और वो गुस्से का मुजाहरा कर रहा है, तो ये सारा जुल्म ही ना। तो अब आप क्या करेंगे कि इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिन्हुम, तो इसके मानी क्या है कि आप भी फिर जवाब में जो है वो मौके की मुनासबत से सख्त लबो लहजा इख्तियार कर सकते हैं। बेहतर तो ये है कि नहीं करें, बेहतर तो ये है कि वकालु सलामा कर लें, या फिर ये है कि अच्छे तरीके से उसको जवाब देते रहें। लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो जुल्म करता चला जा रहा है, अब जाहिराना उसके अजाइम हैं, वो या फिर वो जिदाल के बाद किताल पर उतर आया है, कत्ल ही करना चाहता है, तो मुसलमानों को कहा जा रहा है कि तुम भी फिर किताल कर सकते हो, तुम भी फिर जवाब दे सकते हो। क्योंकि आमतौर पर तो जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं देना, लेकिन जो है जब हद हो जाए तो फिर क्या है कि उसका जवाब जो है वो दिया जा सकता है। तो दरअसल अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बात बताना चाहते हैं, जो बात सिखाना चाहते हैं, वो क्या है कि इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिन्हुम, के सवाए उन लोगों के जो उनमें से जालिम हो। तो जालिम फिर कौन है, इस सिलसिले में मुफस्सरीन की जो राय है वो थोड़ी मुख्तलिफ राय है। मसलन एक राय ये है कि इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिन्हुम से मुराद कौन से लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि अहले किताब में से जाहिराना अजायम रखते हैं। क्योंकि अहले किताब सारे एक जैसे तो नहीं है, आप ये बात पढ़ ही चुके, कुछ लोग ऐसे भी थे जो ईमान ले आए, जैसे नजाशी, जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, है ना, तो कुछ लोग जो थे वो ईमान ले आए थे। तो मुफस्सरीन की एक राय ये कहती है, वो ये कहती है कि किन से मुजादला नहीं करना और अच्छे तरीके से बात करनी है, जो मुसलमान हो गए हैं तो उनसे जो है वो अच्छे तरीके से बात करनी है, और दूसरा जो ग्रोह है वो कहते हैं कि वो लोग मुराद हैं जो मुसलमान नहीं हुए बल्कि यहूदियत और नसरानियत पर कायम रहे हैं। तो चूंकि ये जुल्म है ना कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो ईमान नहीं लाए और जो किताब आपने पेश की उसको उन्होंने कबूल नहीं किया, तो इसलिए फिर उनसे मुनाजराबाजी की जा सकती है। एक राय ये भी है कि अहले किताब सारे मुराद नहीं है, बल्कि वो जो उनमें से शरीराना मिजाज रखते हैं या मुनाजराबाजी करते रहते हैं, तो ये मुराद है। समझ आ गई? तो ये नहीं, गोया के जो है मौके की मुनासबत से जो है वो आपने जो है वो दावा करना है। तो बाज लोग हट धर्म होते हैं, बात समझना ही नहीं चाहते, तो फिर उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, फिर उनको टाल दिया जाए। और बाज लोग ऐसे हैं कि वो समझना चाहते हैं, तो फिर जैसे यहाँ पे भी आप देखें कि इंटरफेथ डिस्कशंस होती हैं, आपको हो सकता है किसी में जाने का इत्तफाक हुआ हो, कोई देखने का इत्तफाक हुआ हो, तो उसमें भी क्या है कि जब बातचीत हो रही हो तो कैसे बात करेंगे कि वो चीजें जिनमें आपस में मुआफकत है उससे बात करनी चाहिए, जिसमें लोगों के दरमियान जो है वो आपस में जो है वो एक जैसी बात है ना। जैसे आपने पीछे भी पढ़ा था सूरत मायदा में कि लोगों को उस कलमे की तरह बुलाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान जो है वो एक जैसा है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि दावा के सिखाए जा रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि ये اللذین ظلموا منہم، جو لوگ ظلم کریں تو ان کے ساتھ، اگر وہ قتال کریں تو ہم بھی قتال کریں، اگر وہ بدتمیزی کریں تو ہم بھی پھر جواب دے سکتے ہیں، یعنی اتنا جتنا کہ اجازت ہے یا جتنا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. اس کی اللہ تعالیٰ نے کیوں اجازت دی؟ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ نہیں بس تم نے جو ہے وہ سلامتی ہی بننا ہے اور تم نے شیریں جواب ہی دینا ہے، تو یہ کیوں کہا کہ ہاں تم ایسا کر سکتے ہو؟ تو اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہر وقت ہر حال میں ہر طرح کے لوگوں کے مقابلے میں نرم اور شیریں جو ہے وہ نہیں بنا جا سکتا اور نہیں بنا رہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں دائی حق جو ہے، اگر ہر وقت ہر طرح کے حالات میں ہر موقع میں دائی حق جو ہے نرم اور شیریں بنا رہے گا تو لوگ شرافت کو کمزوری سمجھ لیں گے. جیسے ابھی پچھلے دنوں آپ سن رہے تھے انڈیا پاکستان پر حملہ کرنے والا ہے، تو پاکستان یہی کہہ رہا تھا کہ نہیں نہیں وہ حملہ نہیں کرے گا. اس کا یہی مطلب ہے نا کہ آپ اس کے لیے نرم چارہ بن رہے ہیں. تو اسلام اپنے پیروکاروں کو کیا سکھاتا ہے؟ اس آیت کے حصے سے ہمیں یہ اصول ملتا ہے کہ نمبر ون تو شائستہ ہی بننا ہے، شرافت دکھانی ہے، معقولیت جو ہے وہ سکھاتا ہے. یہ ہے پہلا درجہ، تو یہی اور یہی آسن ہے. لیکن نمبر دو، عاجزی اور مسکینی نہیں سکھاتا کہ ظالموں کے لیے بھی آپ نرم چارہ بن جائیں، پھر آپ کو اپنا دفاع کرنا ہے، پھر آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہے. تو پھر آپ جو ہیں، اگر اس موقع پر اگر آپ نے جو ہے وہ اپنا دفاع نہیں کیا تو پھر کیا ہے کہ پھر وہ آپ کو جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیں گے، پھر آپ کو وہ نرم چارہ سمجھ لیں گے. تو یہ جو حصہ ہے یہ قرآن کا، یہ بہت ہی اہم ہے، اس سے ہمیں دایانہ کردار جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. پھر فرمایا وقولو، اور کہو آمنا باللذی انزل الینا، کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے. تو اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی، اور وہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید. انزل الیکم، اور اس چیز پر انزل اور نازل کی گئی ہے، الیکم تمہاری طرف، یعنی ہم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے. تو ان کی طرف کیا بھیجا گیا تھا؟ تورات اور انجیل، کیونکہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے نا. تو اہل کتاب سے مراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہود و نصارہ. تو یہودیوں پر تورات نازل ہوئی اور عیسائیوں پر انجیل، تو اللہ کی طرف سے جو نازل کردہ کتابیں ہیں تو ان پر جو ہے وہ ایمان لانا ہے. تو لیکن عمل کس پر کرنا ہے؟ قرآن مجید پر. اب آپ دیکھیں کہ طریقہ بتایا جا رہا ہے نا مناظرے کا یا بحث کا یا بات کا، تو اب کیا ہے کہ ہم جو کچھ ہماری پاس نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لائیں گے، اور جو تمہاری طرف نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اب یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے ان ضلع علیکم، جو تمہاری طرف اترا تھا، یہ نہیں کہا جا رہا جو تمہارے پاس موجود ہے اس پر ہم ایمان لائیں گے. تو کیا ہے؟ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تورات اور انجیل میں تغیر اور تبدل ہو چکا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ جو کچھ تم پر اترا تھا ہے مسلمانوں کو ہو کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے جو یہاں پر جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ احسن طریقے کی وضاحت بتائی جا رہی ہے. احسن طریقے کی وضاحت کیا ہے؟ کہ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو چڑانا نہیں ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہنا، ان کے صحیفوں کو جھٹلانا نہیں ہے، ان کے جو بھی صحیفے ہیں ان کی تائید کرو پر جو ان کے ہاتھوں میں موجود ہیں اس کی نہیں، بلکہ اس کی جو اللہ نے نازل کیا تھا، اترا تھا، کیونکہ اب وہ صحیح شکل میں موجود نہیں ہے نا. اس لیے کہا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، یہ نہیں کہا کہ جو تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے، کہ بے ایدیکم، کہ تمہارے ہاتھوں میں جو موجود ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدْ، ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے. تو جو نچوڑ ہے دعوت کا اور دین کا، اور وہ کیا ہے کہ ایک اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا جائے. اور کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ کہ ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر زیادہ الہ کو ماننے والے ہیں جیسے کہ اہل مکہ شرک کر رہے تھے، اور ایسا بھی نہیں ہے جیسے کہ عیسائی عقیدہ تثلیث کے قائل تھے، اور ایسا بھی نہیں ہے جیسے کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے لگے. تو اصل بات کیا ہے کہ آج جو ہم ایک خدا کا دعویٰ کر رہے ہیں، تمہارا بھی تو یہی دعویٰ تھا، تمہارا بھی تو یہی دین ہے. تو یہاں پہ دلائل کے ذریعے جو ہے وہ بات کو سامنے رکھا جا رہا ہے، دلائل کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ تعصب میں آئے بغیر، مذہبی تعصب کو چھوڑ کر حق بات جو ہے اس کو قبول کیا جائے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ تورات، انجیل، قرآن مجید، تمام کتابوں کا سر چشمہ تو ایک ہی ہے نا، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ قرآن پر بھی بتائیے کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور آپ کے پاس بھی جو کہ اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی تھیں اور ان میں جو حق موجود ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم سب میں ایک بات مشترک ہے، ایک اللہ کی بندگی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مسلم بردار ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو خاص بات بتائی یہاں پر وہ یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں. آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ ہمیں کیا بات پتا چلتی ہے. اب اتنا ہی کافی تھا کہ ایک اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، یہ کیوں کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ؟ اصل میں ایک اللہ کی جو بندگی کرتا ہے نا، جب تو وہ اللہ کو حاکم مانتا ہے خود محکوم بن جاتا ہے، اللہ کو خالق مانتا ہے خود اس کی مخلوق بن جاتا ہے، اللہ کو رب مانتا ہے پھر اس پروردگار تو خود اس کا پروردہ بن جاتا ہے، اللہ کو حسیب مانتا ہے تو پھر محاسبے کی تیاری کرتا ہے. یعنی محاسبے کی تیاری سے مراد اللہ کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اللہم حسبنا حسابا یسیرا دعائیں بھی کرتا ہے، اور ساتھ ہی اپنی عملی زندگی میں گناہ جو ہے ان کو چھوڑتا چلا جاتا ہے. تو اللہ کو رحمان اور رحیم جب مانتا ہے تو ارحمنا اغفر لنا کی درخواست جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، ایسے کام کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ نچھاور ہوتی چلی جائے. تو یہاں پر دراصل جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بحث کیسے کرنی ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو صحیح سچائی ہے نا اس کی طرف لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دی جائے. اچھا یہ جو آیت 46 ہے تو یہ عمل کا پھر کیا اصول ہمارے سامنے رکھتی ہے؟ یہ ہمارے سامنے عمل کا یہ اصول رکھتی ہے کہ دائی جو ہے بحث میں الجھنے کی بجائے جو سنجیدہ بات ہوتی ہے نا، جو امر حق ہوتا ہے، اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر اس کو لگے کہ دوسرا شخص غیر سنجیدہ ہے اور الجھنا چاہتا ہے، مناظرہ کرنا چاہتا ہے، تو دائی جو ہے وہ اپنے مشن سے پھر ہٹتا نہیں ہے، ناصحانہ حکیمانہ کلام کرتا ہے، دعوت دیتا چلا جاتا ہے اور مناظروں سے اپنے آپ کو بچاتا چلا جاتا ہے. تو یہ ہے اصل بات جو کہ مسلمانوں کو سکھائی جا رہی ہے، کہ اصل بات تو یہ ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرنا اور اس کے آگے جو ہے وہ اپنے آپ کو جھکا دینا، اس کی جو ہے وہ اطاعت اختیار کرنا. تو اگر آج میں اور آپ دیکھیں تو دوسروں کو، تو کافروں کو، غیر مسلموں کو تو کیا سکھانا ہے، آج اپنی مسلمانوں کی مسجدیں جو ہیں وہ مناظرہ بازی کا شکار ہو رہی ہیں. بہت سی جماعتیں ہیں آپس میں لڑائی جھگڑا کرتی رہتی ہیں اور وہ اسلام کے نام پر اکٹھے ہوئے ہیں. اب سوچیں سادہ عوام کتنے پریشان ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ایک کے پاس جاتے ہیں تو کچھ کہتا ہے، دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو کچھ کہتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کیا کریں نا. تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن اور سنت سے اپنا تعلق مضبوط کیا جائے اور حق بات کے گرد جمع ہو جانا چاہیے. حق بات جہاں سے ملے اس کو کھلے دل سے جو ہے قبول کر لینا چاہیے. کسی جماعت یا کسی انسان کے تعصب میں اتنا مبتلا نہیں ہو جانا چاہیے کہ اگر وہ غلط بات بھی کہہ رہا ہو تو اس کو تو مانا جائے، اور دوسرا جو صحیح بات بھی کہہ رہا ہو اس کو پھر اس کا جو ہے وہ انکار کر دیا جائے. تو اصل میں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ ہی کی جو ہے وہ اس کے آگے جھکنے والے. مسلمون اسلمہ سے بھی ہو سکتا ہے یا سلامہ، روٹ وہی ہے سلامہ، سلامتی. تو مسلمان جو ہیں وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں، وہ تو سلامتی ہیں، وہ تو السلام علیکم کہنے والے ہیں، وہ تو کیا ہے کہ اسلام کی جو ہے وہ اطاعت کرنے والے ہیں، جو کچھ اللہ کے احکامات ہیں اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے والے ہیں. کل جس کا اعلان کیا تھا کوہ صفا پہ آقا نے، آج بھی وہ سچائی لوگوں سب سے بڑی سچائی ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی. تو کس کی طرف کتاب نازل کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کون سی کتاب نازل کی؟ قرآن مجید. اور آپ دیکھیں کہ کیوں کہا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ، کہ یہود و نصارہ پر یعنی ان کے پیغمبروں پر جب کتابیں نازل کی گئی تھیں، تو آج جب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تو یہ کیوں الجھنے لگے، یہ کیوں انکار کرنے لگے؟ نئی بات تو نہیں ہے، پیغمبر کو ہم نے کتاب دی تھی پہلے بھی اور آپ کو بھی دے دی. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور پس رہے وہ لوگ، آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی، يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام اہل کتاب نہیں، اہل کتاب میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے کتاب تو سب کے پاس ہے لیکن کتاب کا سہم کچھ لوگوں کے پاس ہے نا، تو اس لیے اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو صحیح علم و فہم نصیب ہوا اور وہ جو ہے وہ ایمان لے آئے. تو اہل کتاب حقیقی معنوں میں کون ہیں؟ کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالی کی طرف سے ایسی کتاب کی تلاوت کی جائے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہو، تو وہ پورے اخلاص کے ساتھ اس کتاب کو بھی ایسے ہی تسلیم کر لیتے ہیں جیسے کہ انہوں نے پچھلی کتابوں کو تسلیم کیا تھا. تو یہ ہے کہ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، پس رہے وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. تو کیا مراد ہے؟ کہ جو حقیقت کا ادراک رکھتے ہیں تو وہ ایمان لے آتے ہیں. مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اب آپ دیکھیں کہ جو ایمان لاتے ہیں تو پھر حال کیا ہے؟ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بھی، ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں. یہ کون مراد ہے؟ یہ اہل عرب کی طرف اشارہ ہے کہ حق پسند لوگ ہر جگہ سے اس پر ایمان لا رہے ہیں. کچھ اہل کتاب میں سے ہیں، کچھ غیر اہل کتاب میں سے ہیں، مشرکین میں سے بھی ہیں. حق پہنچا ان کے پاس، اس کو قبول کرتے جا رہے ہیں. فَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور جو انکار کرے ہماری آیات کا. جیم ہا دال انکار کو کہتے ہیں، اور کون سا انکار؟ کہ دل تسلیم کرتا ہو حقانیت کو لیکن زبان اس کا انکار کرے. تو اصل میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ کہ افسوس اس بات کا ہے، اور وہ کیا؟ کہ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، إِلَّا الْكَافِرُونَ، مگر کافر لوگ. تو ہماری آیات کا انکار صرف کافر لوگ کرتے ہیں. اور کافر لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ جو اپنے تعصب کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، جو اپنی خواہشات نفس جو ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو آزادی ہے نا، آزادی کے نام پر وہ پابندیاں قبول کرنے سے جی چراتے ہیں، اس لیے وہ حق کا انکار کرتے ہیں. تو بڑے افسوس کی بات ہے. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کیا کرتے مگر کافر. تو انکار کیسے کیسے کیا جاتا ہے؟ ابا انکار کرنا ہے نا، سرے سے جیسے کسی بات کو تسلیم ہی نہ کرنا، یہ بھی انکار ہے. اور انکار کیا ہے؟ نکرا، کیا آپ کسی بات کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، اجنبی بن جاتے ہیں. اور تیسرا درجہ انکار کا ہے جیم ہا دال. اور چوتھا اور آخری درجہ ہے کفرا. تو جہدہ کیا ہے؟ کہ دل مانتا ہے لیکن زبان انکار کر رہی ہے. تو اہل مکہ یہی تو کرتے تھے، دل مانتا تھا لیکن زبان سے انکار کرتے تھے، ہے نا. آپ فرعون کو دیکھ لیں، آپ نمرود کو دیکھ لیں، آپ ابو جہل کو دیکھ لیں. تو کیا تھا ابو جہل؟ کیا کہتا تھا؟ کہ نہیں، میں اس کی مخالفت کروں گا. دل سے مانتا تھا، چھپ چھپ کے قرآن سنتا تھا، لیکن مخالفت کروں گا. کیوں؟ ہماری قوم میں کیوں نہیں آیا نبی بن کر؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کافرون کیا کرتے ہیں؟ حقیقت پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، چھپ چھپا کر، چھپ چھپا کر. اور ہماری آیات کا انکار کون کرتے ہیں؟ إِلَّا الْكَافِرُونَ، صرف وہ جو کہ کافر ہے. تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو ہیں وہ اسلام کا انکار کرتے ہیں. دل مانتا ہے. آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ بہت سی اسلام کے اصول اور آیتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہے تو قرآن میں، اللہ کا حکم ہے، پر دل نہیں مانتا. کہیں کہتے ہیں دل نہیں مانتا، کہیں دل مان رہا ہوتا ہے زبان سے انکار کر دیتے ہیں اور کہیں عمل سے انکار کر دیتے ہیں. تو ایمان لانے کے بھی اگر تین درجے ہیں کہ قلبی ایمان، زبانی ایمان اور عملی ایمان، تو اس طرح انکار کرنے کے مختلف درجے ہیں. میں ابھی یہ جو مسلمانوں نے جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے، ڈیمونسٹریشن کی ہے فلسطین کے حق میں، اور یہ ہوئی ہے 3 جنوری کو، ہے نا، ابھی 2009 میں 3 جنوری کو یہ ڈاؤن ٹاؤن ٹورنٹو میں جو ہوئی. تو اس میں کثیر تعداد ویسے مسلمانوں نے شرکت کی، تو زہر سے لے کر مغرب تک یہ جاری رہی، تقریباً 2 بجے سے لے کر مغرب تک. اور اس میں میں نے عورتوں کو بھی بھاگتے دیکھا اور عورتوں کو بھی نعرے لگاتے دیکھا، مرد بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے. فریزی موسم تھا، سنو کے پہاڑ لگے ہوئے تھے، ٹھنڈ تھی، شدید ٹھنڈ تھی. اور بہت میرا دل خوش ہوا اس بات پر کہ امت مسلمہ کے دل کے اندر درد موجود ہے. ابھی جو ہے یہ خاک کا ڈھیر نہیں ہے، اس میں ایمان کی چنگاری موجود ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اگر امت مسلمہ کو اچھے لیڈر مل جائیں اور اچھے لوگ مل جائیں تو عوام جو ہے نا وہ پیچھے آ کھڑی ہوگی. اور پھر اس ٹورنٹو میں وہیں پر مغرب کی نماز ٹورنٹو موسک میں پڑھنے کا جو اتفاق ہوا تو بہت اچھا لگا. بہت سے کالے بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، سارا یعنی آپ سوچیں زہر سے لے کر مغرب تک. اور یہ ڈیمونسٹریشن یہ نہیں تھی کہ آپ ایک جگہ کھڑے تھے، مسلسل چل رہے تھے. تو مساجد میں اعلان ہوا، فلائر بٹے، اور اس وقت میں یہ سوچ رہی تھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا مظاہرہ کر کے آپ کیا کریں گے، جا کے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وقت اور حالات کے مطابق مختلف طور طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اویئرنیس ہوتی ہے. لوگ اپنے ریسٹورینٹ سے، اپنی جو بھی دکانیں تھیں، اور وہ علاقہ بڑا مصروف علاقہ ہے، تو لوگ نکل کر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، نعرے کیا لگا رہے ہیں، ان کے پاس جو وہ پکڑے ہوئے ہیں کتبے وغیرہ، بینرز، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. تو اس میں سپیچز بھی ہوئی ایک جگہ کھڑے ہو کر. تو کیا بتایا گیا تھا کہ فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، کہاں مسلمانوں کے اتنے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، اور کہیں یعنی کسی پر جو ہے وہ یو این او یا جو بھی بڑی طاقتیں ہیں ان کے کانوں پہ چوں بھی نہ رہی تھی. اور کہاں ایک مرتا ہے تو پھر کیا نکلتا ہے کہ پھر اس کے کہیں ایک مر جائے تو میڈیا کتنا شور کرتا ہے، اور پھر اس کے جو ہے پتہ بھی نہیں چلتا مارا کس نے ہے. تو لیکن اس کے لیے کتنے جو ہیں وہ بے قصور لوگوں کو جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے، گولی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے، یا پھر اوپر بم گرا دیے جاتے ہیں، بمباری ہوتی ہے. تو ایک چہرہ ہے، 2 مختلف تصویریں ہیں نا. تو ایک ہے کوئی لیکن کردار مختلف ہیں. تو اس میں کیا بات پتہ چلتی ہے، تو ایسے میں کچھ نہیں کر سکتے. مسلمانوں کی تعداد جلوس کی اس میں تو اضافہ ہو سکتا ہے نا، ہے نا. اور پھر میں یہ سوچ رہی تھی اس وقت کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے نا، کمزور درجہ ہے کہ ہم تو صرف خاموش ہیں، کھڑے ہوئے ہیں اور گئے ہیں، اور فلسطین کے لوگوں پر جو بمباری ہو رہی ہے اور جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں، تو بس ہم جا کر کھڑے ہو جائیں گے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. تو اصل بات کیا ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ انکار نہیں کرتے. وہ ہر موقع پر سوچتے ہیں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، کتنی مصروفیت کیوں نہ صحیح، کیسے ہی فریزی موسم کیوں نہ صحیح. بوڑھے بوڑھے عورتوں کو، بوڑھے بوڑھے مردوں کو، بچوں کو. میں جب مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا تو میں نے سوچا کہ مغرب کے لیے وضو کر لینا چاہیے. زہر اثر تو پڑ چکے تھے تو مغرب بھی اب یہیں پہ ہوگی. تو وہاں پہ ٹیم ہارٹن پاس ہی تھا، وہاں پہ میں واش روم میں گئی، 2 ہی اندر تھے باتھ روم نا اندر 2 تھے. ایک جوان سی لڑکی، چھوٹیا سا بچہ تھا اس کا، شاید مہینے کا ہوگا یا 2 مہینے کا، وہاں پہ مشکل سے کھڑے ہونے کی جگہ تھی اندر نا. تو 2 لوگ اندر باتھ روم میں تھے اور جو سنگ تھا اس کے پاس تھوڑی سی جگہ تھی، وہاں پہ وہ کھڑی ہو کر اکڑوں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، کیونکہ اتنے زیادہ مسلمان تھے، یعنی تقریباً 4 سے 5 بلاک میں مسلمان ہی بھرے ہوئے تھے، ٹھاٹے مارتا مسلمان ماشاءاللہ. تو اس میں وہ کھڑی ہو کر لڑکی نا دودھ پلا رہی تھی، بچے کو دودھ پلانے کے لیے اس کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی نا. میں سوچ رہی تھی پتہ نہیں اللہ کو اس پر کتنا پیار آ رہا ہوگا. کچھ لوگ کافی لینے کے لیے کھڑے تھے، کچھ لوگ ڈونٹ، مطلب بھوکے بھی تھے ظاہر ہے، کہ جو 2 بجے وہاں پہ جمع ہوئے تو کوئی 12 بجے نکلا، کوئی 12:30 گھر سے نکلا. तो उसमें क्या था कि जिनके छोटे छोटे बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे भी, तो उनको भी पता चला कि हाँ ये फिलिस्तीन, बाज हमारे मुसलमानों को तो पता ही नहीं कि फिलिस्तीन कौन है, फिलिस्तीनी कौन है और फिलिस्तीन कहाँ पे है और क्या हो रहा है वहां पे ना। तो छोटी औरत वहां पे अंदर खड़ी होकर जब दूध पिला रही थी, बस मैं उसकी के बारे में बाद में सोच रही, मैं बाद में अपने शोहर को बता रही थी कि उसने वहां पे खड़े होकर ना इस तरह से वो दूध पिला रही थी ना। और फिर जब मैं वो जो टोरंटो मॉस्क है, कितनी ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई, इतने लोग थे कि जगह नहीं मिल रही थी, तो उसमें मैंने काले गोरे मोटे मतलब बहुत ही भारी औरतें, मैं सोच रही ये सीढ़ियां चढ़कर कैसे ऊपर आई होगी ना। और जब आप चल चल कर थक जाते हैं ना, फिर चला नहीं जाता, अगले दिन तीन दिन दो दिन असरात रहे उस बात के कि इतना चले थे कि अब टांगे साथ ही नहीं दे रही ना। तो इससे क्या बात पता चलती है कि वो लोग जो बूढ़े थे, जो बीमार थे, जो छोटे बच्चे को भी साथ लेकर थे, उन बच्चों को भी उठाया हुआ तो जा रहे हैं, तो ऐसे भी तो है ना। तो फिर मैं और आप कहाँ रह जाते हैं। तो हर दिन हर घड़ी एक मौका ऐसा आता है जब हमें अपने अमल का इजहार करना होता है कि मेरे ईमान का दर्जा कौन सा है, जबानी है, कल्बी है या अमली है, या तीनों हैं, है ना। और जो कुफर है इसके भी मुख्तलिफ दर्जे हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो आयत 47 है ना, बता रही है कि दो किस्म के लोग हैं, एक तो हामिले किताब हैं, दूसरे हामिले फितरत हैं। हामिले किताब क्या करते हैं, हामिले किताब ये हैं कि जब सच्चाई, पहले भी उनके पास सच्चाई है, फिर सच्चाई उनके सामने आई तो उन्होंने सच्चाई को कबूल कर लिया, है ना, वो है असल में अहले किताब। और जो हामिले फितरत हैं, जो कि मुसलमान कहलाए, वो हैं कि जब सच्चाई उनके पास आई तो फिर उन्होंने सच्चाई को कबूल कर लिया, ठीक है ना। जैसे मुशरिकीन में से जो इन्होंने इस्लाम को कबूल किया, जो सहाबा और सहाबियात बने, तो वही तो थे कि हक उनके सामने जब पेश हुआ तो उन्होंने हक को कबूल कर लिया, आसमानी किताब उसको माना, किताब फितरत माना। तो ये हैं हामिले फितरत लोग। तो ये मेरा और आपका किरदार बनता है। मौजूदा दौर में बहुत तासुब है मसाजिद के खिलाफ, मुस्लिम जमातों के खिलाफ, लोगों के खिलाफ। आप अपने दिल और दिमाग के दरवाजे और खिड़कियां खुली रखें और अपने ईमान का मुजाहिरा कैसे करें कि ऐसा ना हो कि सच्चाई सामने हो और सच्चाई का इनकार करते रहें। हक जहां भी नजर आए, हक को कबूल करके हक का साथ दें। तो यहां पर ये अमल का असूल जो है वो सामने आता है। वमा कुंता तत्लू मिन कबलिही मिन किताबिन, और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इससे पहले कोई किताब तिलावत नहीं करते थे। नबी बनने से पहले, रसूल बनने से पहले, कुरान मजीद के नाजिल होने से पहले तुम अनपढ़ थे, कोई किताब की तिलावत नहीं करते थे। वला तखुतुहू बियमीनिका, और ना ही अपने हाथ से लिखते थे, ना पढ़ना आता था ना लिखना आता था, बियमीन यानी दाएं हाथ से। इज़न उस वक्त, लर्ताबल मुब्तिलून, बातिल परस शक में पढ़ सकते थे। अगर आपको पहले से पढ़ना और लिखना आना आता होता, इज़न उस वक्त जो है, तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो क्या बताते हैं कि अगर आपको पहले से किताब पढ़ना आती होती या आपको लिखना आता होता, पढ़ना और लिखना आता होता, तो उस वक्त जो थे वो लोग शक में पढ़ सकते थे। इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून, तो उस वक्त जो थे वो मुब्तिलून जो थे वो रैब में मुब्तिला हो सकते थे। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वमा कुंता तत्लू मिन कबले ही, कि इससे पहले आप तिलावत नहीं जानते थे, आपको पढ़ना नहीं आता था। तो तत्लू जो है यहाँ पे इसके मानी क्या है, पढ़ना, और कोई भी किताब पढ़ना मुराद हो सकता है। वैसे ये खास तौर पे तिलावत का लफ्ज कुरान मजीद के लिए इस्तेमाल होता है, जब कुरान मजीद की तिलावत की जाती है, आम किताबों के पढ़ने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। खास तौर पे कुरान की तिलावत के लिए जो है वो पढ़ना जो है वो तिलावत फिर कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपको पहले से किताब पढ़नी नहीं आती थी, मिन किताबिन यानी कोई भी किताब, किताब की जमा है ना। तो फिर है वला तखुतुहू, तखुतुहू जो ये क्या है, खात तोए तोए खत, आप ये पहले भी ये लफ्ज पढ़ चुके हैं, लिखने के लिए ये आता है ना, खत। अच्छा, हम तो वैसे बाज़ुकात ये भी कहते हैं ना कि मैंने खत लिखा, صرف یہ مراد نہیں ہوتا بلکہ خط جو ہے خا توئے توئے اس کے معنی ہوتے ہیں لکیریں کھینچنا، نشان لگانا اور انہیں لمبائی میں لمبا کرنا، یعنی لمبائی میں لکیریں کھینچنا. جیسے مثلا دھاری دار کپڑا ہے، دھاریاں بنی ہوئی ہیں تو اس کو بھی مخطط کہتے ہیں. خطاطی، خطاطی کیا ہوتی ہے؟ لکھائی کو کہتے ہیں. اسی طرح خطاط بہت لکھنے والا. خطہ سے مراد کیا ہے؟ محض لمبائی کے رخ پر کچھ لکھ دینا، وہ تحریر جیسی بھی ہو. تو لکھنے کے لیے مثلا ایسے ہی جیسے لائنیں بھی لگا رہے ہیں تو لمبائی کے رخ پر ہے کچھ بھی، تو کیا ہے کہ وہ خط ہے. سطر ہوتا ہے سطور بنا کر لکھنا، تحریر کی سطر، سطرے بنا کر لکھنا تو سطرہ. رقم جس میں کتاب پر اعراب اور نقطے بھی آپ لگاتے ہیں نا، واضح لکھتے ہیں. اور کتبہ جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ایسا لکھنا جو اپنا مفہوم ادا کرنے میں مکمل ہو. کتبہ ایسی تحریر جس سے مکمل مفہوم جو ہے وہ ملتا ہو، مکمل مفہوم کی ادائیگی ہوتی ہو. تو اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ آپ، یعنی یہ نہیں کہا کہ سطر یا رقم یا کتب، کہا کیا؟ ولا تخطہ، کہ آپ کو تو لکیریں بھی کھینچنی نہیں آتی تھی، ہے نا؟ کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھنا نہیں جانتے تھے. یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، بے یمین کا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عام طور پہ دائیں ہاتھ سے لکھا جاتا ہے، تو دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے لکھنا، دائیں ہاتھ کے اندر اللہ نے خاص طور پر یہ چیز رکھی ہے. تو بعض لوگ ہو کے دائیں بائیں دونوں سے لکھ لیتے ہیں، کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو لیکن یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے. اگر آپ دائیں ہاتھ سے پہلے سے لکھتے ہو، یعنی گویا کہ آپ کو پہلے سے لکھنا آتا ہوتا، یا پھر یہ کہ آپ جو تھے آپ کو پڑھنا جانتے آپ، تو پھر کیا تھا؟ اذن اس وقت. اذن کیا شرطیہ ہے؟ اگر آپ کو پڑھنا آتا ہوتا، اگر آپ کو لکھنا آتا ہوتا، اذن اس وقت لرتاب المبتلون. تو لرتاب کا روٹ کیا ہے؟ را یا با، ریب سے ہے. اور اس کے معنی کیا ہیں؟ یعنی شک کرنے والے. اس وقت جو ہے یہ شک کرنے والے جو تھے، المبتلون لرتاب، یعنی یہ لوگ جو تھے یہ شک کر سکتے تھے. المبتلون مبتل کی جمع ہے، اور مبتل باطل سے ہے. باطل کون ہوتے ہیں؟ جھوٹے. کہ یہ جو جھوٹے لوگ ہیں نا، اس وقت یہ جو ہے وہ شک کر سکتے تھے کہ ہاں بھی ان کو آ کر کوئی سکھا جاتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ لرتابا، شک کرتے. المبتلون باطل لوگ، تو یہ لوگ جو تھے اس وقت شک کر سکتے تھے. تو اس آیت سے پھر عمل کے لیے کیا اصول پتا چلتا ہے، کیا بات پتا چلتی ہے؟ کہ اللہ رب العزت جو ہے یہ بات بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا بالکل نہیں آتا تھا. اور قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ معجزہ ہے. اور کیا معجزہ ہے؟ کہ ایک ان پڑھ شخص جو ہے وہ قرآن جیسی کتاب کو پیش کر رہا ہے. تو رسول اللہ کا امی ہونا آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑا معجزہ ہے، اور آپ کی نبوت اور رسالت کی بہت بڑی دلیل ہے. تو اس سے پھر کیا بات پتہ چلتی ہے؟ آپ کو صلح حدیبیہ کے موقع کی وہ بات یاد ہے نا، کہ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو اس وقت جو ہے من محمد عبداللہ و رسولہ کے الفاظ تھے. مشرکین نے اعتراض کیا کہ ہم تو آپ کو رسول تو مانتے ہی نہیں، اس لیے تو جھگڑا ہے، تو کیسے اس طرح پھر ہم اس پر معاہدہ ہو جائے. تو پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ نے کہا کہ رسول اللہ کا لفظ جو ہے ہٹا دیا جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، مطلب میں نہیں ایسا کر سکتا کہ میں جو ہے رسول اللہ کا لفظ جو ہے یہاں سے ہٹا دوں. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس وقت کیا کہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے نا. اور پھر آپ نے کاغذ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ لفظ مٹا کر مٹا دیا نا، وہاں سے ہٹا دیا. تو اس سے کیا بات چلتی ہے؟ کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بالکل نہ پڑھنا آتا تھا، لکھنا آتا تھا. تو آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید کا یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ پھر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد ہوا, اور نہ صرف آپ کو, بہت سے صحابہ اور صحابیات کو. اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا معجزہ, لوگوں کو کچھ نہیں آتا پر قرآن آتا ہے. دنیا میں بے شمار لوگ اب آپ کو ایسے نظر آتے ہیں, اور بے شمار ایسے مسلمان آپ جانتی ہوں گی اور دیکھتی ہوں گی. خود اپنے آپ اپنے بزرگوں کو ہی دیکھ لیں, کوئی پڑھائی نہیں آتی, بس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اب اتنی خوبصورت تو قرآن ان کو آتا ہے, پڑھنا آتا ہے. اور ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ گھر میں سب کو آتا ہے قرآن, ہم سب کو سکھایا جاتا ہے, نسلوں سے مسلمانوں کے ہاں یہ روایت ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے, ان پڑھ سے ان پڑھ, بوڑھا سے بوڑھا, کوئی بھی اس کو پڑھے گا تو قرآن اس کو آ جائے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے, پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو یہاں پر رسول اللہ کے رسول ہونے پر دلیل دی جا رہی ہے. اور دلیل کیا ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن آپ نے قرآن جیسی کتاب جو معجزہ ہے اس کو پیش کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم پڑھے لکھے ہوتے تب تو یہ جھٹلانے والے لوگ کوئی نہ کوئی بات شک پیدا کرنے والی بنا سکتے تھے. تو اب تو کوئی شک پیدا کرنے کا موقع ہی نہیں ہے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے ہی نہیں تھے. اور آپ کو یہ بات بھی پتا ہے کہ یہ جو دلیل یہاں پہ دی گئی, یہ بہت سی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے دیا کہ آپ کو پہلے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. سورت یونس, سورت قصص, اسی طرح سورت نحل, سورت بنی اسرائیل, مومنون, الفرقان اور سورت شورا میں بھی آپ آگے پڑھیں گے. پھر فرمایا بل ہوا آیاتم بیناتن, بلکہ یہ آیات ہیں کھلی کھلی, بین واضح کو بھی کہتے ہیں. اسی طرح بین کا لفظ روشن کے لیے بھی آتا ہے, اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ بین جو ہے یہ لازم اور متعدی ہے نا. مبین جو چیز ہے اس میں لازم اور متعدی, خود کھلی ہے اور دوسروں کو چیز کھول دے, خود روشن ہے اور دوسروں کو روشن کر دے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ فی صدور الذین, ان لوگوں کے سینوں کے لیے, ان لوگوں کے دلوں کے لیے, الذین اوتوا العلم, جنہیں علم بخشا گیا ہے. تو گویا کہ قرآن مجید جو ہے یہ روشن نشانیاں ہیں, اس کی آیات ساری کی ساری کھلی نشانیاں ہیں, لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ علم والے ہیں. تو علم والے کون ہیں؟ علم والے وہ لوگ ہیں جو کہ دانش اور بینش رکھنے والے ہیں. العلم اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر پھر اللہ کو جو ہے وہ پا لیں, جو اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کو جو ہے پھر قبول کر لیں. تو جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سچے اہل کتاب ہے نا, ان کے لیے قرآن ان کے دل کی آواز ہے. تو یہاں پہ اوت العلم سے مراد اہل کتاب میں سے وہ لوگ ہیں جو کہ قرآن مجید کو جو تھے وہ جانی پہچانی کتاب سمجھتے تھے. کیوں؟ ان کی کتابوں میں یہ بات تھی نا کہ ایک نبی آئے گا اور اس کے پاس جو ہے وہ ایک کتاب آئے گی, تو وہ پہلے سے منتظر تھے نبی کے بھی, پیغمبر کے بھی اور کتاب کے بھی. اپنی جو نبیوں کی پیش گوئیاں تھیں اس وجہ سے وہ سراپا انتظار تھے. تو اب جب ان کو مطلوب اور محبوب چیز مل گئی تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایمان لے آئے. تو یہاں پہ الذین اوتوا العلم اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل کتاب میں سے, جن کے پاس دین کا صحیح علم تھا اور جنہوں نے پھر قرآن مجید کو جو ہے وہ قبول کر لیا, جنہوں نے ان پیغمبر کا اور کتاب کا خیر مقدم کیا. پھر دوبارہ وہی بات ہے, انداز تھوڑا سا مختلف ہے, وما یجحدو بآیاتنا الا الظالمون, اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ ظالم ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پہ یجحدو آیا ہے, ابانی آیا. کیوں؟ اہل کتاب دل سے مانتے تھے لیکن زبان سے انکار کرتے تھے. کچھ تو ایمان لے آئے, جو باقی تھے وہ کیا کرتے تھے؟ دل سے مانتے تھے, زبان سے انکار کرتے تھے. وما یجحدو بآیاتنا, اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے, الا الظالمون, مگر وہ ظالم ہیں. وقالو, اور وہ کہنے لگے, اور انہوں نے کہا, وہ لوگوں نے کیا کہا؟ لولا انزل علیہ آیات من ربی، کہ کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے. یعنی اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ کا یہ اعتراض بار بار جو ہے اس کو نقل کرتے ہیں اور یہ بات بتاتے ہیں کہ اہل مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزے کیوں نہیں دیے جو دوسرے پیغمبروں کو دیے کہ جن کو دیکھ کر ایمان لایا جائے. لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں. وانما انا نذیر مبین، اور میں تو صرف ڈرانے والا ہوں کھول کھول کر کر، میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں معجزات اور نشانیاں جس کا تم مطالبہ کرتے ہو اس کو میں نازل کر دوں. میرا کام کیا ہے؟ کہ میرا کام تو صرف اتنا ہے کہ جو اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے وہ پیغام لے کر ہانکے پکارے تم تک پہنچاؤں اور تمہیں ڈراؤں. تو ان کے یہ جو نشانیاں اور معجزات کا مطالبہ تھا اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، اور جواب بڑا زبردست ہے، اور جواب یہ ہے کہ نشانیاں دکھانا اللہ کا کام ہے، پیغمبر کا نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو نشانیاں دکھائے گا نا، تو میرا کام کیا ہے، میرا اختیار کیا ہے؟ انما انا نذیر مبین، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں. نذیر ڈرانے والا، خطرات سے آگاہ کرنے والا، اور مبین کھلا کھلا واضح، اور میں اپنا فرض جو ہے وہ ادا کر رہا ہوں. تو میں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا، خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس لیے تمہارے مطالبات پورا نہیں کر سکتا. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، اب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں اولم یکفہم، کیا ان کے لیے کفایت نہیں کرتی، کیا انہیں یہ کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا، یہ کہ ہم نے نازل کیا، علیکا تجھ پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھ پر نازل کیا الکتابہ، کتاب کو، قرآن مجید کو، یتلا علیہم، جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اہل مکہ، اے انکار کرنے والو، اے شک کرنے والو، اے باطل میں مبتلا ہونے والو، اے معجزات کا مطالبہ کرنے والوں، کیا تمہارے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ ایک امی پر، ان پڑھ پر کتاب نازل ہوئی اور وہ تمہیں پڑھ کر سناتا ہے؟ وہ ان پڑھ ہے، نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا، تمہارے درمیان جوان ہوا. انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے. تو یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ تمہاری رسالت پر یقین کرنے کے لیے جو ہے وہ کافی ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے پڑھے نہیں تھے، آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید آپ کو نازل کیا تو کیا کہا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، ہے نا، یہی بات کہی تھی نا. تو اور حدیث سے ہمیں کیا دلیل پتہ چلتی ہے؟ صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ یاد رکھیے گا کہ حضور لکھ نہیں سکتے تھے، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جہاں رسول اللہ لکھا ہے کاٹ دو، تو انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ الفاظ ہرگز نہیں کاٹوں گا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں یہ الفاظ لکھے ہیں. انہوں نے آپ کو جگہ بتائی اور آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ الفاظ کاٹ دیے، خود مٹا دیے یہ الفاظ نا. اور آپ نے وہ مٹا کر کیا لکھا؟ ابن عبداللہ. کیوں؟ آپ ایک ایگریمنٹ کر رہے تھے اور دوسرا شخص مان نہیں رہا، تو موقع کی مناسبت سے آپ نے وہ کام کیا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ اپنی اس حیثیت کو بھول رہے تھے، بلکہ کیا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ دیانہ طور پر ایک کردار جو ہے وہ ادا کیا. تو یہ ہے معجزہ آپ کا کہ ان پڑھ ہو کر آپ نے کتاب جیسی، قرآن جیسی کتاب کو پڑھ کر سنایا. یتلا علیہم، ان پر پڑھی جاتی ہے، یہ مضارع مجھول ہے. ان فی ذلک لرحمت و ذکرا لقوم یؤمنون، در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ایک ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ رحمت اور نصیحت کا جو ذکر کیا جا رہا ہے، رحمت اور ذکرا کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن کو کہا گیا ہے. کہ قرآن مجید جو ہے یہ رحمت بھی ہے اور ذکرہ بھی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ قرآن میں رحمت ہے نا، کیا کہا جا رہا ہے؟ ان فی ذلک لرحمتا و ذکرا، کہ قرآن میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. اور ذکرا سے مراد نصیحت کیا ہوتی ہے؟ جس سے انسان کا دل نرم ہو جائے، پگھل جائے، ایسی نصیحت جس سے دل نرم ہو کر پگھلنے لگے نا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل بات کیا ہے کہ اگر لوگ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اپنی زندگیوں میں اتاریں، تو در حقیقت اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. لیکن یہ رحمت اور نصیحت سب کو نہیں ملے گی، پھر کس کو ملے گی؟ صرف ان لوگوں کو ملے گی جو ایمان لانے والے ہیں. جو ایمان لانے والے ہیں صرف ان کو ہی جو ہے وہ نصیحت ملے گی، باقی کسی کو نصیحت جو ہے نہیں مل سکتی. تو قرآن خود زندہ اور جاوید معجزہ ہے، اور آپ کی نبوت جو ہے نبی ہونے کے لیے بھی قرآن معجزہ ہے، کہ پہلے آپ کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، پھر آپ نے قرآن جیسی کتاب کو جو ہے وہ پیش کیا. تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ قرآن مجید پر ایمان لانا چاہیے، اس سے اپنی زندگی کے اندھیرے دور کرنے چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو پیش کیا، اور قرآن مجید اب آخری کتاب ہے، اس سے ہمیں عمل کرنا چاہیے. تو آج کے دور میں ہمارے لیے عمل کا کیا اصول نکلتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، تورات میں بھی کچھ چیزیں اچھی ہیں اور انجیل میں بھی کچھ چیزیں اچھی ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ اس حدیث کو آپ یاد رکھیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تورات کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پاس تورات کے کچھ اوراق لائے اور انہیں پڑھنا شروع کیا. آپ کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا. یہ صورتحال دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، تم رسول اللہ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب آپ کو دیکھا تو کہنے لگے، میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہو گئے. اس پر آپ کا غصہ دور ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر آج موسیٰ ظاہر ہو جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر اس کی پیروی کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو میری اتباع کے سوا انہیں کوئی چارہ نہ ہوتا. یہ مشکات کی روایت ہے. تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ آپ کی نبوت کے بعد صرف قرآن ہی کتاب ہدایت ہے نا. آپ آخری نبی ہیں اور قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے. قرآن رحمت بھی ہے اور ذکرہ بھی ہے، اور اس پر ایمان لانا چاہیے. اور مطلب ویسے تورات انجیل کا کوئی جو ہے وہ ان لوگوں کو سکھانے کے لیے، دعویٰ کرنے کے لیے اس کو پڑھنا چاہے تو الگ بات ہے، لیکن اصل میں قرآن مجید جو ہے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ بنانا چاہیے.